آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين محترم صدر مجلس اور معزز حاضرین اگرچہ اس موقع پر میرے اپنے ذہن میں بھی بے اختیار بہت سی باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ عرض کروں کہ یہ سلسلہ درس و تدریس کیا ہے اس کے پیچھے کیا خیال یا کون سا نظریہ مضمر ہے اصل مقاصد کیا ہے آیا یہ محض ایک روایتی درس قرآن کا معاملہ ہے یا احیاء دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کی یہ ایک منظم اور سوچی سمجھی تجویز پر عمل درآمد ہو رہا ہے لیکن چونکہ اعلان صرف درس قرآن کا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کے مسائل میں کچھ وقت صرف کروں مبادہ وہی ہو جو ہمارے ہاں بالعموم ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھ کر درس کا آغاز کیا جاتا ہے لیکن ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کی تقریر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اور سارے مضامین زیر بحث آئے لیکن آیت ابھی اس پر گفتگو کا آغاز بھی نہ ہو سکا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی وقت ہے وہ پورے طور پر ان آیات ہی کے سمجھنے اور سمجھانے پر صرف یہی وجہ ہے کہ یہ سائیکلو سٹائل کر کے یہ آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ دوران درس بھی واز کا انداز پیدا نہ ہو بلکہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کے الفاظ مبارکہ موجود ہو اور باقاعدہ درس ہی کا ایک ماحول برقرار رہ سکے یہ بات اپنی جگہ فطری ہے کہ ایسے موقع پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی انتہائی جامع مقام سے درس دیا جائے اگر تو کہیں کوئی سلسلہ درس ہو طویل تو طویل مباحث بھی چھیڑے جا سکتے ہیں یہ کرسی آپ بدل دیجیے لیکن چونکہ یہ ایک مختصر سا موقع ہے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا تو فطری طور پر یہ خیال ہوا کہ کوئی ایسا مقام منتخب کیا جائے کہ جو بہت جامعیت کا حامل ہے قرآن مجید میں عام طور پر یہ اسلوب نظر آتا ہے کہ اکثر سورتوں کا آغاز اور اختتام بڑی جامع آیات پر ہوتا ہے بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں بلا تمہید کے براہ راست خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن اکثر جگہوں پر بڑی ہی پرجلال اور شان و شوکت کی حامل آیات سے آغاز بھی ہوتا ہے اور بڑی جامع آیات پر سورتیں ختم بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سی سورتوں کی فواتح اور خواتیم کے خاص فضائل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. مثلا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات، ان کی فضیلت ہر دینی مزاج کا حامل انسان سے واقف ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس درجے عشق تھا کہ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا کہ آنکھ کھلتے ہی فوراً یہ آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو جاتی تھی. اسی طرح یہ آیات سورہ حج کی آخری آیات ہیں. یہ آخری رکوع ہے سورہ حج کا، اور ان پر قرآن مجید کے 17ویں پارے کا بھی اختتام ہو رہا ہے. یہ رکوع کل 6 آیات پر مشتمل ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک خاص اعتبار سے میرے نزدیک یہ قرآن مجید کا جامع ترین مقام ہے. وہ خاص پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کا خلاصہ نکال کر رکھ دیا، اور اس دعوت کے بھی 2 حصے ہیں. قرآن کی ایک دعوت عمومی ہے جو وہ پوری نوع انسانی کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ دعوت ہے کچھ امور کو ماننے کی دعوت، خدا کو مانو، اس کی صفات کمال کا اقرار کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، وحی کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، سلسلہ نبوت و رسالت کو تسلیم کرو، آخرت کو مانو، باعث بعد الموت، حشر و نشر، وزن اعمال، جزا و سزا، جنت اور دوزخ، ان امور کو ماننے کی دعوت ہے، بنیادی دعوت اور اساسی دعوت. اگر ان کے لیے ایک اصطلاح آپ استعمال کریں تو یہ دعوت ایمان ہے. یہ ہے قرآن مجید کی اساسی اور بنیادی دعوت. اس دعوت کا مخاطب ہے ہر فرد نوع بشر. یہ بات دوسری ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف اپنی ایک جاگیر بنا کر رکھ لیا، اور آج یہ دعوت انسانوں کے سامنے جس طرح پیش ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی. یہ بحیثیت امت ہمارا اجتماعی جرم ہے جس کی سزا اور پاداش تک رہے. لیکن اپنی جگہ یہ بات واضح ہے کہ یہ دعوت ہے قرآن مجید کی ہر فرد نوع بشر کی. قرآن کی دعوت کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو آپ چاہیں تو دعوت عمل کہیں. اس دعوت عمل کے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو پہلی دعوت کو قبول کر لے یا قبول کرنے کے مدعی ہوں، جو مان لیں اللہ کو اور اس کی توحید کو، سلسلہ نبوت و رسالت کو، رسالت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو، اور آپ پر سلسلہ نبوت و رسالت کے اختتام اور تکمیل کو، مان لے قرآن کو. اب جو لوگ ان امور کو مان لیں، اس کا اقرار کریں، اس کے مدعی ہوں، ان سے مطالبہ ہوگا یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. یہ ہے دعوت عمل. تو اگرچہ بظاہر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کم از کم بخیال خیش، اگر بزوم خیش نہ کہیں تو بخیال خیش، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں. اس اعتبار سے ہم سے اصل تخاطب قرآن مجید کی دعوت عمل کا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی صرف ایک موروثی عقیدے کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس کا ہمارے ذہن و فکر کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالی نے یہ دولت عظیم عطا کی ہو. حکم الاکثر حکم الکل, اگر یہ قاعدہ کلیہ درست ہے تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ایمان ہمارے فکر میں, ہماری سوچ میں, ہمارے نقطہ نظر میں, ہماری اقدار کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے اس کی تعیین میں اس ایمان کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. لہذا واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم قرآن مجید کی اس دعوت ایمان کے بھی مخاطب ہیں. اس پہلو سے میں نے یہ چھ آیات آج کے درس کے لیے منتخب کی. پہلی چار آیات میں تخاطب ہے یا ایھا الناس, اے لوگو. آخری دو آیات میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ان باتوں کو مانتے ہو, جو ایمان لے آئے ہو, ایمان کے دعوے دار. اب اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ اور اس کے مطالب پر کچھ بحث کریں, قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں ایک بات اور جان لیجیے, اور یہ بڑی اہم ہے. یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے, اگرچہ توجہ نہ ہوئی ہو اس کی طرف کبھی, کہ قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص دور میں, زمان و مکان کا ایک معاملہ اس کے ساتھ متعلق ہے, اس کے نزول سے متعلق. ایک خاص زمانے میں نازل ہوا, ایک خاص ملک میں نازل ہوا, ایک خاص قوم اس کی مخاطب تھی, اولین مخاطب. ویسے تو مخاطب پورے نوع انسانی, لیکن بہرحال اولین مخاطب ایک خاص قوم. اس کی ایک زبان تھی, اس کی کچھ روایات تھیں, اس کا کچھ تمدن تھا, اس کی کچھ تہذیب تھی. لہذا قرآن مجید اولاً خطاب کرتا ہے اسی قوم کو, اور اس کے خطاب میں, اس کے بین السطور میں, اس کے پس منظر میں اس قوم کے معتقدات, اس قوم کے نظریات, اس قوم کی تہذیب و تمدن جو ہے وہ کچھ دانے بانے کی طرح بنی ہوئی. اس لیے کہ اگر قرآن اس سے بالکل جدا کر کے کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ان کے سامنے رکھتا, مجرد خیالات, تو ظاہر بات ہے کہ وہ قوم اس کو اس طرح نہ سمجھ سکتی. حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ یہ کلام ان کے سامنے ایسے آئے کہ اس کے اور ان کے مابین کوئی حجاب نہ ہو, اور وہ یہ محسوس کرے کہ یہ براہ راست ہم ہی سے گفتگو ہو رہی. ایک طرف تو یہ حقیقت, دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قرآن صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا, یہ تو ابد الآباد تک کے لیے ہدایت و رہنمائی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ قوم تو امی تھی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, ان کے ہاں نہ فلسفے کی تعلیم تھی نہ منطق کی تعلیم تھی, لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایرانی قوم سے بھی سابقہ پیش آنے والا تھا جس کے مزاج میں فلسفہ و منطق رچا بسا ہوا. اس سے آگے چلیے تو ہندیوں سے بھی سابقہ پیش آنے والا تھا جن کے مزاج میں یہ فلسفہ اور منطق جو ہے یوں سمجھیے کہ ان کی سرشت میں گنھا ہوا تھا. پھر یہ کہ دور نوع انسانی کی تاریخ کے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, سائنس کا دور, ٹیکنالوجی کا دور, جہاں تک آج کا انسان پہنچا ہے اسے ذہن میں رکھی, اور نہیں معلوم کہ ابھی ان طبی علوم میں انسان کتنی مزید ترقی کرے گا. تو جہاں تک بھی انسان پہنچے گا قرآن مجید کی ہدایت و رہنمائی ہر ہر دور اور ہر ہر قوم کے لیے ہے, ابد الآباد تک کے لیے ہے, تا قیام قیامت. نتیجتاً اسی قرآن مجید میں کہ جس کے اولین مخاطب تھے عرب کے وہ بدو یا وہ ان پڑھ قوم, اسی خطاب میں, اس کے بین السطور میں وہ ہدایت بھی رچی بسی ہوئی ہے کہ جو ہر دور کے بڑے سے بڑے فلسفی اور بڑے سے بڑے دانا انسان کی جو علمی اور فکری پیاس ہو سکتی ہے اس کی آسودگی کا سامان دیے. یعنی یوں سمجھیے کہ جب قرآن نازل ہوا تو کوئی بدو آتا تھا اور حضور اس کے سامنے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ میرے ہی لیے یہ کلام نازل ہوا. اور اس بیسویں صدی میں ایک نابغہ شخصیت علامہ اقبال کی ایسی پیدا ہوئی جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال لیے. جرمنی اور انگلستان میں جا کر اس دور کے جدید فلسفے کی تعلیم حاصل کی، وہاں سے سند لی، لیکن اس کے باوجود ان کی جو بھی علمی پیاس تھی اگر اسے کوئی سیری میسر آئی ہے، کوئی اطمینان انہیں نصیب ہوا ہے ذہنی اور فکری، تو اسی قرآن مجید کے دامن میں ہوا. یہ قرآن مجید کا وہ اعجاز ہے. اور میرے نزدیک اعجاز قرآن کے پہلو بے شمار ہیں، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، اور اس کے اعجاز کے پہلو کون کون سے ہیں اس پر مستقل تصانیف ہیں جو محققین نے لکھی ہیں. ان میں سے یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ ایک ایسی کتاب جو بیک وقت ان دو متضاد تقاضوں کو پورا کر رہی ہے، ایک خاص دور، ایک خاص زمانے، ایک خاص ملک، ایک خاص قوم سے تخاطب، اور اسے یہ محسوس نہ ہونے دے کہ یہ میری ذہنی سطح سے بالا تر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہر سوچنے سمجھنے والے شخص کے لیے اس کی رہنمائی، اس کی ذہنی تشفی کا پورا سامان لیے ہوئے ہو، یہ بات جو ہے سوائے اس کتاب مبارک کی اور کسی کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے. اس کی جھلک کسی ادنا درجے میں دوسری آسمانی کتابوں میں بھی نظر آئے گی. ان میں بھی چاہے وہ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں، وہ عذوبت، وہ مٹھاس، وہ چاشنی اب بھی پائی جاتی ہے. انجیل اس بگڑی ہوئی صورت میں بھی پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی وہ مٹھاس موجود ہے، اور یہ چیز بتمام و کمال ہے اس قرآن مجید. اس رکوع میں اس کی ایک بڑی ہی نادر مثال سامنے آئے گی کہ قرآن مجید کی جو سب سے اساسی بحث ہے، شرک اور توحید، یہ جڑ ہے، اصل الاصول ہے، بنیاد ہے. یعنی یہ بات اگر کہی جائے تو قطعاً غلط نہیں ہے کہ ہمارا دین دین توحید ہے، اور پورے دین کی تمام تعلیمات جو ہیں اسی ایک نقطے کی تشریح اور توضیح پر مشتمل. یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. اب وہ توحید جو ہے اس کی ضد ہے شرک. شرک نے بڑے بڑے بھیس بدلے، بے شمار صورتیں اختیار کی. تو جو شرک اس وقت اس قوم میں رائج تھا کہ جو اولین مخاطب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک کی مذمت سے بات شروع ہوئی، اور ساتھ ہی چند الفاظ میں ایسی جامع بات آ گئی کہ جس میں شرک کی اصل حقیقت، شرک کا اصل سبب ایسے بیان ہو گیا کہ تمام یہ اب مرض جتنی بھی صورتیں بدل کر آئے، جتنے مختلف لبابے اوڑھ لے، تجزیہ کریں گے تو وہ جو اس کی تعبیر ان چند الفاظ میں آ گئی ہے ان آیات مبارکہ میں، وہ گویا کہ شرک کی وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہر نوع کے شرک پر بتمام و کمال جذبہ ہو. فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، میں چاہوں گا آپ کھول لیجئے یہ ضوربہ مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا توجہ سے سنو، دھیان سے سنو. ضرب المثل ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے، وہی ہے جو یہاں ایک فعل ماضی مجہول کی شکل میں ضوربہ مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، ممکن ہے کسی کو خیال ہوا ہو کہ یہ دھیان سے، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ اس نے کیا، تو عربی زبان کا یہ خاصہ ہے. سمع یسمع آئے گا تو صرف سننا مراد ہوگا، اور استمع یستمع آئے گا تو توجہ سے اور دھیان سے سننا مراد ہوگا. چنانچہ یہ آیت آپ نے سنی ہوگی فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے اسے سنو اور خود خاموش ہو. وہی لفظ ہے یہاں فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسے توجہ سے سنو. اب وہ ضرب المثل آ رہی ہے ان الذين تدعون من دون الله, یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ایک تو یہ تدعون کے لفظ پر ذرا غور کر لیجئے, پکارنا, پکارنا کاہے کے لیے, مدد کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے, تکلیف دور کرنے کے لیے. کوئی اپنی پسندیدہ چیزیں ان کے لیے استدعا, ان کے لیے درخواست کہ وہ ہمیں مل جائیں. اور یہ دعا جو ہے اس کو حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت کا لب لباب ہے, جوہر ہے. دعا ہی تو اصل عبادت ہے, جس کو پکارتے ہو وہی تمہارا معبود ہے. یہاں وہ لفظ لائے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له, وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکیں گے, وہ مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے. ولا اجتمعوا له, خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں, اپنی قوتوں کو مجتمع کر لیں. قرآن مجید میں اس پر بھی توجہ کیجئے, ایک صوتی آہنگ بھی ہے. قرآن کا حسن ظاہری بھی ہے, معنوی بھی ہے. اس ظاہری حسن میں اس کے صوتی آہنگ کو بڑا دخل ہے. فاستمعوا له ولا اجتمعوا له, ایک ہی بات سے ایک ہی وزن پر, خواب و سب مجتمع ہو کر زور لگا لیں, ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, وہ تخلیق تو کیا کریں گے, اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے, سلبا يَسْلُبُ, یہ سلب کرنا تو ہم بھی بولتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین لے, یعنی چشم تصور سے دیکھیے, کوئی مورتی ہے, کوئی لات کی, عزا کی, منات کی, کسی اور دیوی کی, دیوتا کی, اس کے آگے چڑھاوا چڑھایا گیا ہے, وہ حلوے مانڈے رکھے گئے ہیں, مکھیاں بھل بھلا رہی ہیں, اور وہ تو اس پر بھی قادر نہیں کہ مکھیوں کو اڑا سکے. اگر وہ کچھ چھین لے جائیں تو ان سے واپس لا یستنقذوہ من, وہ اس سے واپس حاصل نہ کر سکے. یہ ہے وہ شرک کے جو بالفعل اس وقت موجود تھا. ایک اشکال ممکن ہے آپ میں سے بعض حضرات کے ذہن میں پیدا ہوا ہو کہ جس اہتمام سے یہ کہا گیا کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, مثال جو بیان کی گئی ہے اس میں بظاہر کوئی بہت بڑی ندرت والا پہلو نہیں ہے, ہر شخص کو معلوم ہے, پوجنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے. لیکن ذہن میں رکھیے, ہوتا یہ ہے کہ صدیوں کے تعامل کی بنیاد پر بعض جو بالکل سامنے کی حقیقتیں ہوتی ہیں وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی. ایک متوارث طرز عمل ہے, نسلن بعد نسلن چلا آ رہا ہے, اس میں اس تقدس کا ہیولہ جو اپنی نسلی روایات اور قومی روایات کی بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ بالکل سامنے کی بات بھی نظر نہیں آتی. ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی غبارہ ہو اور اس میں ہوا بھری ہوئی ہو تو تھوڑا سا سوراخ کیا جائے تاکہ وہ ہوا نکلے, اور جس چیز کی طرف توجہ نہیں ہو رہی توجہ ہو جائے. یہی بات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً اختیار کی. شہر ار جہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی بعثت ہوئی, وہ بھی اسی طرح بت پرستی کا ایک بہت بڑا مرکز. ایک بہت بڑا بت خانہ ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بت ہیں اور ایک بڑا بت ہے. کوئی ان کے ہاں پوجا کا کوئی ایسا موقع آیا کہ پورا شہر خالی ہو جاتا تھا، جیسے جنم اشٹمی کا کوئی میلہ ہندوؤں میں ہو، پورا شہر باہر چلا گیا. ایک عذر کی بنیاد پر حضرت ابراہیم شہر میں رہ گئے، اور جو خالی پایا بت خانہ تو اندر گھس کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے بڑے بت کے، اور جو تیشہ تھا جس سے ان سب کو چکناچور کیا تھا وہ اس کے گردن میں لٹکا دیا. اب آپ سوچئے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ جب لوگ آئے ہوں گے تو کیا قیامت برپا ہو گئی. من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ اگر کہیں ہندوستان میں بنارس کے شہر میں یا متھرا کے شہر میں مندروں کے اندر بنی ہوئی مورتیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت برپا ہوگی، اس کا تصور کیجیے. کہا گیا کہ ہاں ایک نوجوان ہے سر پھرا سا، وہ ایسی باتیں کچھ کیا تو کرتا تھا، ہمارے بتوں کے اور معبودوں کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے، بلاؤ اس کو. پیشی ہوئی، یہ وہ توریہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا. سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ تو ثابت کر رہا ہے کہ وہ آلہ جو ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، یہ صحیح سالم کھڑا ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ حالات تو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ہے توڑنے والا. سب فوراً ان کے زبان سے نکلا، تمہیں معلوم ہے یہ نہ جنبش کر سکے نہ بول سکے. اب انہوں نے، یہ تھا وہ گرم لوہے کا وقت کہ جبکہ انہوں نے اس پر چوٹ لگائی. اف لکم وما تعبدون، اف اور تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم پوچھتے ہو، جس کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ جنبش نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، ان کو پوچھتے ہو. قرآن مجید میں آیا ہے فرجعوا الی انفسہم، فوری طور پر انہوں نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکا، کچھ غور کیا اور یہ بات منکشف ہو گئی کہ واقعتاً یہ نوجوان صحیح کہتا ہے، غلط کار تو ہم ہیں، احمق تو ہم ہیں. اگرچہ انہوں نے اپنی اس حمیت جاہلی کو مجتمع کیا اور پھر وہ اپنی خاندانی روایات اور نسلی روایات کے تحفظ کے اوپر کمر بستہ ہو گئے، لیکن ایک دفعہ پردہ نگاہوں کے آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس تدبیر کے ذریعے سے ہٹا دیا. وہی انداز یہاں ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اب آگے آ رہے ہیں وہ تین الفاظ جن میں میرے نزدیک شرک کا جو اصل لب لباب ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہے، وہ حقیقت کے جو دائم اور قائم ہے، یہ شرک کوئی سا بھی لبادہ اوڑھ کر آ جائے، بہر رنگے کے خائی جامہ میں پوش من انداز قدت رامی شناسم، جو اس کا اصل خلاصہ اور لب لباب ہے وہ تین الفاظ میں ضعف الطالب والمطلوب. کتنا ضعیف، کتنا کمزور، کتنا لاچار اور کتنا بے بس ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی، قصد کرنے والا بھی اور اس کا مقصد بھی اور مقصود بھی. یہ جو ایک طالب و مطلوب، یہ دو الفاظ آئے ہیں، ان پر اگر غور کیا جائے، ان کی گہرائی میں اتر کر اس اصل حکمت کا سراغ لگایا جائے جس کو کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن. یہ تو حدیث میں ہے، قرآن مجید میں یہ کہ وَن یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو تو خیر کثیر عطا ہو. یہ تین الفاظ وہ ہیں، حکمت قرآنی کا ایک عظیم خزانہ جس میں شرک کی اصل روح، شرک کی اصل حقیقت، اور یوں سمجھیے کہ شرک کے ایک انتہائی پست ذہنیت پر مبنی ہونے کی پوری پوری کیفیت بیان ہو گئی. اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اذان میں کتنا ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب بات کو یہی ختم کریں اور اس ضعف الطالب والمطلوب سے بات اب مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوگی. نماز مغرب سے قبل ہم ضعف الطالب والمطلوب پر غور کر رہے تھے. ان تین الفاظ میں جو عظیم حقائق مضمر ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ مقدمات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اور حیوان کے مابین ما بہل امتیاز چیز کون سی, کیا چیز انسان کو حیوان سے ممیز کرتی ہے, یہ فلسفہ اور حکمت کے بڑے اہم مسائل میں سے ہے. اہل منطق نے انسان کو حیوان نادق یا حیوان عاقل قرار دیا. جدید نفسیات میں ایک امتیاز یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ حیوانات میں شعور تو ہے, کانشسنس ہے, خود شعوری سیلف کانشسنس یہ موجود نہیں. میں اس کے ضمن میں اس وقت کچھ زیادہ عرض نہیں کروں گا. ان آیات سے متعلق جو امتیازی پہلو ہے حیوان اور انسان کے مابین وہ یہ ہے کہ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی مقصد, جبکہ انسان کسی نہ کسی مقصد کو معین کر کے اس کے لیے سعی و جہد کرتا ہے. یا یوں کہیے بالفاظ دیگر کہ حیوان کے لیے زندگی برائے زندگی ہے اور انسان زندگی کسی مقصد کے لیے بسر کرتا ہے. اس سے ایک تو اس حقیقت کی طرف ضمناً روشنی پڑی کہ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, جس طرح ہمارے ہاں ادب برائے ادب, اسی طرح زندگی برائے زندگی در حقیقت حیوانیت کی سطح پر اترنے کا نام. انسان وہی کہلانے کا حقدار ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو جس کے لیے وہ زندگی بسر کر رہا ہو. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ مقصد شعوری سطح پر معین نہیں ہوتا, ہوتا ضرور ہے تحت شعور میں ہوگا. دوسری بات یہ سمجھیے کہ انسان کے مقصد کا تعین اس کے ذہن اور فکر کی سطح کے مطابق ہوتا ہے. پست ذہنیت ہے تو بڑا گھٹیا مقصد معین ہوگا, بلند تر ذہنی سطح ہے تو اسی کی مناسبت سے اعلی تر نسب العین معین ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ جب کسی مقصد کو معین کر کے انسان سعی و جہد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اسی کی مناسبت سے ایک شخصیت اور سیرت و کردار وجود میں آتی ہے. گھٹیا مقصد ہے, گھٹیا انسان وجود میں آئے گا, اعلی نسب العین ہے, اعلی تر شخصیت وجود میں آئے گی. اس کو علامہ اقبال نے کمند کی مثال سے اپنے ہاں سمجھایا ہے. بعض اشعار ان کے ایسے ہیں کہ جن پر گمان ہوتا ہے کہ بڑی ہی بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے. یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ, یا ایک جگہ تا کمندے تو کند یزداں شکار. اب کمند پر آپ غور کیجئے, ایک اونچی فصیل ہے, آپ کو اس پر چڑھنا ہے, آپ کے ہاتھ میں کمند ہے, پہلے آپ کو اس کمند کو اوپر پھینکنا ہوگا, اس پھینکنے کے لیے یہ قوت بازو درکار ہے.
جتنی طاقت ہے اس بازو میں اتنا ہی آپ بلندی تک اس کمند کو پھینک سکیں گے. جتنی بلندی تک آپ نے وہ کمند پھینک دی اتنی بلندی تک چڑھنے کا امکان پیدا ہو. تو پہلے انسانی ذہن و فکر اپنے مقصد کی کمند ڈالتا ہے. جتنا بلند نصب العین یا مقصد معین ہوتا ہے اب اتنا ہی طرف وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی حاصل کر سکتا ہے. وہی بلندی وہی رفعت سیرت و کردار کی وجود میں آئے گی. اب اس کو چند مثالوں سے سمجھیے. گھٹیا ترین نصب العین پست ترین مقصد گھٹیا ترین آدرش یہ ہندی کا لفظ آدرش بالکل اس مفہوم کو ادا کرتا ہے. انگریزی میں اس کے لیے لفظ آئیڈیل نصب العین مقصود مطمئن نظر جو پست ترین ہے وہ یہ ہے کہ صرف اپنی ہی ذات مقصود ہو یا یوں کہیے کہ انسان اپنی ہی ذات کے کعبے کے گرد طواف کر رہا ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو. اپنی ہی ذات مقصود اپنی ہی اغراض اپنی ہی منفعت اس کے سوا کوئی اعلی تر مقصد کوئی بلند تر نصب العین موجود نہیں. یہ ہے پست ترین سطح. اگر ہم غور کریں گے تو ہم بحیثیت قوم اس وقت بالعموم اسی پستی میں مبتلا ہے. اپنا گھر اپنا مکان اس کی آرائش اس کا فرنیچر اس کی کراکری اس کا ساز و سامان اپنی کار اس سے باہر سوچ ہے ہی. ہماری پستی کا اصل سبب یہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر مقصود صرف یہی ہے تو اس سے جو شخص وجود میں آئے گا انتہائی خود غرض وہ قومی مفاد کو بڑے سے بڑی زخم پہنچا دے گا اپنے کسی ذاتی منفاد تھوڑی سی ذاتی منفاد کے خاطر وطن کا سودا چکا دے گا اپنی کسی ذاتی مفاد کی خاطر. اس لیے کہ اس کا مقصود معین ہے. حریم ذات کے گرد طواف کے سوا اس کے پیش نظر کوئی شے ہے ہی نہیں. اس سے ذرا بلند اٹھیے تو وہ نصب العین ہے جسے دنیا میں اس وقت قوم پرستی وطن پرستی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے نیشنلزم. اپنی جگہ یہ بھی بہت گھٹیا نصب العین ہے لیکن بہرحال اس پہلے کے مقابلے میں بہت بلند تر ہے. جو شخص اس کو معین کر لیتا ہے شعوری طور پر وہ اپنے ملک یا اپنے قوم یا اپنے وطن کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر مقدم رکھتا ہے. تو کم سے کم وہ قوم ضرور سرخرو ہوتی ہے اس کو ضرور عزت حاصل ہوتی ہے دنیا اس کو وہ رسوائی نہیں ہوتی کہ جس کا سامنا آج ہمیں ہے. یہ اس وقت عمومی طور پر جن قوموں کے اندر بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ عزت نفس ہے کچھ وقار ہے وہ کچھ گردن اٹھا کر دنیا میں چلتی ہیں ان میں یہ بس کم سے کم موجود ہے. وہ باہر جھوٹ بول دیں گے اپنی قوم میں جھوٹ نہیں بولیں گے. باہر خیانت کریں گے اپنی قوم میں خیانت نہیں کریں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ اس سے بلند تر نصب العین ہے. اس سے اس کی نسبت ایک بہتر شخصیت وجود میں آ رہی ہے. اس سے ذرا اور اوپر اٹھیے. ایک مقصد ہے جو فلسفے کی اور لٹریچر کی دنیا میں ہیومنزم انسان دوستی یقیناً اس سے ایک اعلی تر. جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں وہ صحیح اس میں یاد پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے اس کو چھوڑ دیجئے. صرف نظری اور فکری سطح پر غور کیجئے. واقعتاً کوئی شخص اگر وطن پرستی اور وطن دوستی سے بڑھ کر یا قوم پرستی اس سے بلند تر ہو کر انسان دوستی اس سطح پر آ سکے تو یقیناً ایک زیادہ کشادہ اس کا سینہ کشادہ ہوگا اس کی محبت کا دائرہ وسیع تر ہو جائے گا ایک زیادہ گمبھیر شخصیت وجود میں آئے گی. تمام مقاصد سے اب اسی انسان دوستی کے تحت سمجھ لیجئے کوئی نظریہ ہے، اس نظریے کے پیش کرنے والے اسے سامنے لاتے ہیں کہ انسانیت کے لیے یہ بہتر پروگرام ہے، انسان کو عدل و انصاف سے بہرہور کرنے کا ذریعہ یہ ہے، ظلم اور استحصال کی جڑ کٹتی ہے اس نظریے اور اس نظام سے. جو لوگ خلوص کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں وہ اس نظریے کے ایسے پرستار بن جاتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، اس کے لیے جیلیں برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک مقصود معین ہو گیا، وہ نظریہ جو ہے اور اس کی بالا تری، اس کا دنیا میں بول بالا ہو، وہ قائم اور نافذ ہو جائے، یہ ان کا نصب العین بن گیا. تمام نصب العینوں میں سب سے بلند نصب العین، تمام آدرشوں میں سب سے اونچا آدرش، تمام آئیڈیلز میں بلند ترین آئیڈیل ذات باری تعالی ہے. وہ مقصود بن جائے، وہ مطلوب بن جائے، وہ محبوب حقیقی بن جائے تو گویا کہ پوری کائنات جو ہے جس طرح انسان دوست کی محبت کا دائرہ وسیع ہو گیا اپنی قوم سے بہت باہر، ہر انسان کی محبت اس کے سینے میں، خدا کی محبت فی الواقع اگر دل میں آ گئی ہو، خدا آدرش بن گیا ہو، خدا نصب العین بن جائے، خدا مقصود و مطلوب ہو جائے، خدا محبوب حقیقی ہو جائے، کل کائنات جو ہے وہ انسان کی محبت کے دائرے میں آتی ہے. اس لیے کہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، الخلق عیال اللہ. اس آدرش، اس نصب العین پر جو انسانی شخصیت وجود میں آئے گی اس کو صرف چشم تصور سے دیکھیے، وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کردار کا یہ ترفو، یہ بلندی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی چیز مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ رہے. یہ ہے توحید، توحید کا لب لباب. امام ابن تیمیہ نے توحید کے دو حصے کیے، ایک عقیدے کی توحید ہے اور ایک عمل کی توحید ہے. عقیدے میں یہ کہ خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی. اور عمل کی توحید کیا ہے؟ کل انسانی سعی و جہد کا مرکز و محور اللہ کی محبت بن جائے. جس کو صوفیہ نے یوں کہا کہ یہی کلمہ طیبہ، اس کا جزو اول لا الہ الا اللہ، یہ مختلف لوگوں کے ذہن اور شعور کی سطح کے فرق سے اس کا مفہوم کچھ بدلتا جاتا ہے. ایک عام انسان کے لیے جس کی ذہنی اور فکری سطح اتنی بلند نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی لا معبود الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، رازق ہے تو وہی ہے، خالق ہے تو وہی ہے، مالک ہے تو وہی ہے، حاکم ہے تو وہی ہے. اس سے ذرا بلند تر سطح پر یہی لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ہے وہ سطح جو یہاں زیر بحث. توحید کا لب لباب یہ ہے کہ مطلوب و مقصود کے درجے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، باقی تمام چیزیں ذرائع ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، یہ راستے ہیں، یہ مقصود تک پہنچانے والے ذرائع ہیں. مقصود و مطلوب کے درجے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور شرک کیا ہے؟ اگر اس مطلوبیت اور مقصودیت اور محبوبیت کے سنگھاسن پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا لیا ہے تو یہی شرک. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس قدر پیاری آیت ہے،
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.
لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی پست ذہنیت کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کچھ اور مد مقابل بھی تلاش لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسی کہ خدا سے محبت کرنی چاہیے. کسی کو کوئی نظریہ اتنا پیارا ہو گیا ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے, اس کے لیے مصیبتیں جھیل رہا ہے, اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے, اس کے لیے نوکری چلی گئی کوئی پرواہ نہیں, اس کے لیے جیل میں جانا پڑ گیا کوئی پرواہ نہیں, کوئی نظریہ ہے صرف. کسی کے لیے وہ وطن معبود ہے. بقول علامہ اقبال, اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. تمام محبتوں سے بالا تر محبت اللہ کی ہو جائے, اس اعلیٰ ترین سنگھاسن پر اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کو براجمان نہ ہونے دیا جائے, یہ ہے توحید. رعوف الطالب والمطلوب, ما قدر اللہ حق قدری. اب دیکھیے اس شرک کا, اس ذہنی پستی کا سبب کیا ہے؟ وہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ اس کے اندازے کا حق تھا. قدر, اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قدر و قیمت, یہ لفظ عربی زبان میں بطور اسم بھی آتا ہے بطور فعل بھی, بالکل انگریزی میں ویلیو اور ٹو ایویلیویٹ کسی چیز کی قدر و قیمت کا تعین. یہاں یہ دونوں ہیں, پہلے یہ فعل ہے ما قدرو, ماضی منفی, حق کا قدر ہی, اب یہ آیا بطور اسم, انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کی حق کا حق تھا. یعنی اس شرک کا اصل سبب ذہن کی وہ پستی ہے. اگر انسان اللہ کے جمال جہاں آداب کا کوئی نظارہ نہ کر پائے تو وہ کسی گھٹیا چیز پر اپنی محبت کو مرتکز کر دیتا ہے. اس کو مثال سے سمجھیے, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے یہ اس کا تقاضا ہے, حتی الامکان ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھی غذا کھائے, صحت بخش ہو, صاف ستھری ہو, پاکیزہ ہو, طیب ہو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور قرآن نے جہاں بھی کہیں حلت و حرمت کا قاعدہ بیان کیا یہ الفاظ لازمن آئے, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھوک اس طرح ستا رہی ہو, جان پر بن گئی ہو, اور کچھ کھانے کو نہ ہو سوائے کسی گندگی, یا وہ حرام چیزوں میں سے ہے یا نجس چیزوں میں سے ہے, مردار ہے, اجازت دے دی گئی ہے, منہ مار لو اس میں جان بچا لو. انسان منہ مارتا ہے اس لیے کہ اندر کا وہ دائیا اسے مجبور کر رہا ہے. اگر طیب غذا نہیں ملی تو وہ نجس اور ناپاک غذا پر بھی منہ مارنے پر مجبور ہے. اسی طرح سمجھیے یہ جو محبت کا دائیا ہے, کسی کو مقصود و مطلوب بناؤ, کسی کا شوق ملاقات, فمن کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت, کسی کا شوق لقاء تمہارے اندر ایک آرزو بن کر زندہ و تابندہ رہے, کسی کی محبت تمہیں آمادہ عمل کیے رکھے, کسی کے لیے اشار و قربانی, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ انسان کی فطرت ہے. اور فطرت کا سب سے زیادہ جو کبھی دائیا ہے وہ یہی ہے. یہ پیٹ جو کھانے کو مانگتا ہے یہ تو حیوان کا پیٹ بھی مانگتا ہے, اس کے اعتبار سے تو ہم کوئی حیوان سے برتر نہیں ہیں. اگر جنسی شہوت کا مادہ ہے تو وہ تو حیوانوں میں بھی ہے, اس کے پہلو سے ہم ان سے برتر نہیں ہیں. ہمیں ان سے ممیز کرنے والی شے تو یہی ہے, کوئی آئیڈیل، کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدرش جس کا انسان پرستار بنے، جس کے لیے راتوں کو جاگے، جس کے لیے دن میں دوڑ دھوپ کرے، جس کے لیے فاقے وہ چھیلے، اس فاقے میں جو لذت ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے میں نہیں. جب انسان کسی مقصود و مطلوب کے لیے، اپنے نصب العین کے لیے فاقہ کرتا ہے، اس فاقے میں جو لذت ہے وہ کسی عمدہ سے عمدہ مرغن غذا میں نہیں. یہ ہے فطرت. اب اگر انسان کی نگاہ اس بلندی تک نہ پہنچ پائی، اللہ کے جمال جہاں تاب کا اگر وہ کوئی مشاہدہ نہ کر پایا، تو کہیں کسی گھٹیا کسی پست نصب العین میں الجھے گی اس کی نگاہ، اسی کو مقصود و مطلوب بنا کر وہ سب کچھ اس کے ساتھ کرے گا جو اسے اصلاً اپنی فطرت میں خدا کے ساتھ کرنا چاہیے. وہی کیفیت کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اپنے ہاں کے کمیونسٹوں پر قیاس نہ کیجیے، ہمارے ہاں ہر چیز دوغلی ہے. ذرا اندازہ کیجیے کسی شخص کا جو واقعی مخلص کمیونسٹ، جنہوں نے دنیا میں انقلابات برپا کیے ہیں، کیا یہی آیت للہ کے لفظ کو نکال کر للاشتراکیہ وہاں رکھ دیجیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاشتراکیہ، یہ ہے نا سمجھے. اس کے لیے انہوں نے فائرنگ سکوائرز کے سامنے اپنے سینے کھولے، پھانسیوں کے تختوں کو اور پھندوں کو چوم کر اپنے گلے میں ڈالا. انہوں نے وہ خطرات مول لیے ہیں کہ سارے بال بچے جو ہیں کولو میں پلوا دیے جائیں. زار کی سلطنت اور اس کی استبدادی قوت راستہ نہیں روک سکتی. کیوں؟ ایک نصب العین، ایک مطلوب و مقصود معین. فرق صرف یہ ہے کہ ان کی نگاہ وہاں تک نہ پہنچے. ما قدر اللہ حق قدری، اگر کوئی خدا سے انہیں متعارف کرا دیتا، خدا کے اسی لفظ کو پھر میں دوہرا رہا ہوں، جمال جہاں تاب کی کوئی جھلک دکھا دیتا، فطرت انسانی کی اس پیاس کا جو اصل جواب ہے اگر کہیں اس سے آشنائی ہو جاتی، جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد، یہ آشنائی، وہ آشنائی نہیں جسمانی میں آپ اس لفظ کو بولتے ہیں، اس محبت کی چاشنی اگر محسوس ہو جائے، خدا کی محبت کی چاشنی کیا ہے، تو پھر کوئی چیز دنیا کی جو ہے نگاہوں میں باہر نہیں پائے گی. وہ تو میں نے بہت دور کی بات آپ کو بتا دی کہ اس معیار پر شخصیت جو ہے بتمام و کمال وہ ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ اپنے اولیاء اللہ اور صوفیہ کی زندگیوں کو دیکھیے، کیا کرنے آئے تھے معین الدین اجمیری؟ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے آئے تھے؟ کوئی جاگیر بنانے آئے تھے؟ صرف اللہ کا نام، اس کی محبت اور اسی کی محبت کی جوت جگانے کے لیے دلوں میں کہاں سے ترک وطن کیا، کہاں سے کہاں پہنچے، اور زندگی میں اس کے سوا کوئی اور تمنا باقی نہیں، کسی بڑی سے بڑی چیز کی کوئی وقت نہیں. مطلوب اور مقصود ہے تو صرف ایک. سورہ الفرقان آج کل لاہور میں میرا جو مسلسل سلسلہ درس ہے اس میں ہے، آیت آئی گزر جاتا ہے آدمی پڑھتے ہوئے، قل لا اسألکم علیہ من اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، مجھے اپنی اس پوری بھاگ دوڑ، پوری سعی و جہد، اس کا کوئی صلہ مطلوب نہیں ہے سوائے اس کے جسے بھی اللہ توفیق دے دے وہ اللہ کے راستے پر آ جائے. تمنا ہے تو یہ، خواہش ہے تو صرف یہ، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی اقتدار دنیاوی، کوئی حکومت کا حصول نہیں، بھٹکے ہوئے راستے پر آ جائے. جو خدا سے متعارف نہیں ہوئے وہ متعارف ہو جائے، وہاں ان کی نگاہ جو ہے جم جائے. یزدان بک منداور ہے ہمت مردان، منزل ماں کبریاس، مقصود و مطلوب کے درجے میں ایک بندہ مومن کے سامنے سوائے اللہ کی ذات کے کچھ نہیں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کا کی کچھ معرفت تو حاصل ہو. یہاں حق کا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اس کو ذرا انڈر لائن کیجئے اپنے ذہن میں. حضور اپنے اس تواضع اور انکسار میں فرمایا کرتے تھے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما عبدنا کا حق کا عبادتک. اے اللہ، ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسا کہ تیری پہچان کا حق تھا، ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا. بہرحال کچھ نہ کچھ اب یہ سارا معاملہ ہوگا اسی ریشو پروپورشن سے، جس درجے میں اس سے تعارف ہو جائے گا، اس سے آشنائی ہو جائے گی، اسی درجے میں انسان اپنی شخصیت جو ہے اس کا ترقی ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ خدا تو نہیں بلند سے بلند کر ہو جائے گا تمہارے شکر سے، تم بلند ہوگے، ترفو تمہیں حاصل ہوگا، شخصیت کی تعمیر تمہاری ہوگی، خودی محکم تمہاری ہوگی بقول علامہ اقبال. فائدہ سارا تمہارا، کمند جتنی اونچی پھینکو گے اتنے اونچے چڑھ سکو گے، اگر دو چار فٹ ہی صرف پھینک پائے تو وہیں چڑھو گے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے. تا کمندے تو کنت یزدان شکار، ابھی بشار ہے وہ، اندکے اندر ہرائے دل نشین، کر کے خود کن سوئے حق ہجرت گزین. کچھ دیر اپنے دل کے غارے ہرا میں بھی بیٹھا کرو، اپنی اس ذات کو ذرا ترک کرو اور حق کی طرف ہجرت کرو. دیکھیے وہ الفاظ کیسے لا کر یہاں جوڑے، اور یہ طویل سلسلہ اشعار ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو عنوان دے دیں سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا مقصود کیا ہے، تا کمندے تو کنج یزدان شکار، شاید کہ اللہ ہی تمہارا مطلوب و مقصود ہو جائے، تمہاری کمند ذات باری تعالی تک جا پہنچے. بہرحال یہ بات موضوع ایسا ہے کہ ذرا سا بھی اس سے ہٹنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ پوری آیات کا درس آج ہو، اس لیے اس کو اب یہاں چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں. البتہ صرف ایک بات اور سمجھ لیں، شرک جب بھی دنیا میں جس صورت میں بھی رہا ہے اس کا سبب یہی ہے. شرک کی اس جاہلی دور میں اب بھی ہے، وہ جو حلام ہے وہ شرک کی صورتیں اب بھی ہیں، اس کی دو صورتیں رہتی تھیں. انسان نے قیاس کیا اللہ کی ذات کو بھی کسی بڑے چودھری، کسی بڑی جاگیردار، کسی بڑے بادشاہ، اس سے اونچا اس کا ذہن نہیں جا سکا. بڑا پیارا انداز ہے کہ بت صنم، صنم تراش سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، مرا بر صورت خویش آخری دن، برون خیشتن آخر چے دی دی، تو خدا بنانے چلا تھا، بنایا کیا تو نے؟ بت تراشنے چلا تھا، خدا کا کوئی ہویولا، تو نے اپنے دو ہاتھ دیکھے میرے بھی دو ہاتھ بنا دی، اپنی دو آنکھیں دیکھی میری بھی آنکھ بنا دی، کسی نے یہ کیا کہ ناک بہت کھینچی اور سونڈ بنا دی، لیکن ہے وہی تصور، اس سے باہر تو تصور نہیں گیا. مرا بر صورت خویش آفریدی، برون خویشتن آخر چے دی دی. انسان نے سوچا بڑا چودھری ہے، بڑا بادشاہ ہے، تو بادشاہت قائم ہوتی ہے کچھ منصب داروں کے بل پر، کوئی پانچ ہزاری، کوئی دس ہزاری، کوئی پچیس ہزاری، کوئی تیس ہزاری، بادشاہ تو ان کے بل پر قائم ہے، ان کے بغیر بادشاہت سے بانی دار ہے. ایک عجیب ہے قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو واقعہ آیا ہے، فرعون کہاں تو دعوے دار ہے اس کا کہ انا ربکم الاعلا، اور کہاں مجبوری اور بے کسی کا یہ عالم ہے کہ کہتا ہے ضروری اقتل موسیٰ، مجھے قتل کر دے دو موسیٰ کو، گویا کہ آخری درجے میں اب فیصلہ کر رہا ہے. لیکن درباریوں میں سے ایک درباری، اس کے اپنی قوم کے فرد، ایمان لے آئے تھے، ابھی تک چھپایا ہوا تھا ایمان کو، وہ بندہ مومن کھڑا ہوا ہے، اور جو تقریر انہوں نے کی ہے قرآن مجید میں کسی انسان کا اتنا بڑا خطبہ نقل نہیں ہوا ہے جتنا بڑا ان کا خطبہ ہے. سورہ مومن پڑھیے کبھی. اور کیا وہ بلاغت اور فصاحت اور خطابت کا کی ایک معراج ہے وہ خطبہ. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے دربار پر اثر قائم ہوئے. اب فرعون صاحب شہنشاہوں کے شہنشاہ بے بس ہیں. ما اریکم الا ما ارا, میری رائے تھی میں نے کہہ دی نہیں مانتے ہو نہیں صحیح. پورا وہ با اختیار مطلق العنان حکمران بادشاہ خدائی کا مدعی اور بے بس. بادشاہی تو ان کے بل پر قائم ہے اور ان پر اس شخص کی اس خطبے کا اس تقریر کا جادو چل گیا. یہ ہے انسانی بادشاہی کی حقیقت. اس پر قیاس کیا خدا کو بھی اس کے بھی کوئی منصب دار ہوں گے. بڑا خدا ہے چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں, مہادیو ہے تو دیویاں اور دیوتا بھی ہیں. بڑے جی سے لکھے جانے والا ایک گاڈ ہے تو یہ چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار, اللہ ایک آلیہ بے شمار, اور ان کو قیاس کیا اسی پر کہ اس کی خدائی انہی کے بل پر. ان کی خوشامد کرو, ان کے لیے استھان بناؤ, ان کو بھی کچھ پوجو دندوت اس کے لیے کرو, تو یہ در حقیقت یہ خوش ہو گئے تو وہ خوش ہے. یا کسی کو یہ سمجھا کچھ ہوتے ہیں بادشاہ کے مقربین بڑے لاڈلے درباری, درباریوں میں وہ نورتن جو تھے. اب وہ کتنے پیارے تھے اکبر کو, ان کی بات وہ ڈال نہیں سکتا. تو کچھ ایسے بھی ہیں مقربین, مقربین بارگاہ, کہ ان کی بات خدا ٹالتا نہیں, وہ لاڈلے. چنانچہ عرب میں جو شرک تھا وہ یہی تھا, ان کی دیویاں جو ہیں لات اور منات اور عزا یہ خدا کی بیٹیاں تھیں ان کے خیال میں, اور ان کا کہنا خدا ٹال نہیں سکتا. لہذا ان کو کچھ پوجو, کچھ نظر نیادے چڑھاؤ تاکہ یہ وہاں کام آئے. آؤلائے شفاؤ نا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, ان کا کہاں نہیں موڑ جائے. سبب کیا نکلا تجزیہ کیجئے, خدا کی قدرت کا اندازہ نہ کر سکے, خدا کی علو شان کا کوئی تصور تک قائم نہ کر سکے. وہ وراء الورا ہے, ان اللہ لقوی عزیز, وہ بذات ہی قوی ہے, بذات ہی عزیز ہے. اس کی قوت کا تخت جو ہے وہ کسی کے بل پر قائم نہیں ہے. اس کی عزت کا جو اور اس کے اقتدار کا جو تخت ہے وہ کسی کے سہارے نہیں ہے. وہ القوی ہے. ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز, وہ خود قوی ہے, وہ خود عزیز ہے, وہ زبردست ہے. کسی کے پاس اگر کچھ ہے تو اس کا دیا ہوا ہے, کسی کی کسی چیز پر اس کی کسی چیز کا کوئی دار و مدار نہیں. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو نفی ہوئی ہے بڑے پیارے انداز میں, ولایت کا تعلق, دوستی کا تعلق, ہم دوستی کو سہارا بھی سمجھتے ہیں, دوست کسی آڑے وقت میں کام آئے گا. دوستیاں اس لیے بھی نبھائی جاتی ہیں, کہیں خدا کے دوستوں کے بارے میں یہ گمان نہ کر بیٹھنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, اس کا کوئی ولی کسی کمزوری اور ذوق کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس کے دوست ہیں ٹھیک ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, لیکن اس کی دوستی کو اپنی دوستیوں پر قیاس نہ کریں. لم یکن لہ ولی من الظلم, کسی بے بسی, کسی بے کسی, کسی احتیاط, کسی زور کی بنیاد پر اس کی دوستی کسی سے نہیں. وہ تو العزیز ہے القوی. بس اس سے زیادہ میں وقت اس موضوع پہ نہیں لیتا. یہ ہے حقیقت توحید, یہ ہے حقیقت شرک, یہ ہے شرک کا اصل سبب, یہ ہے وہ حکمت کے جو دائم اور قائم ہے. شرک بھیس بدلتا رہے, صورتیں اس کی تبدیل ہوتی رہیں گی, کبھی سامنے بت رکھے ہوں گے، کبھی وطن ہوگا. وطن پرستی کے اپنے ریچولز ہیں، یہ جھنڈے کو کھڑے ہو کر سلامی دینا، یہ وطن پرستی یہ دین ہے جس کی یہ عبادت ہے، یہ اس کی علامت کرتا ہے. قومی ترانہ ہے تو کھڑے ہو گئے، یہ اس دین وطن پرستی کا ریچول ہے، اس کی عظمت کے گرد ترانے گانا جس طرح اللہ کے حمد کے ترانے. تو یہ شرک صورتیں بدلتا ہے، لیکن ان سب کو ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. یہ ہے وہ حکمت کہ جو گویا کہ دائن اور قائم ہے، مستقل ہے. یہ ہر نوع کے شرک کا احاطہ ہے. اب توحید کے بعد ہمارے دین کی نظریاتی یا اعتقادی یا فکری بنیادوں میں دوسری اہم بنیاد ہے سلسلہ رسالت. مانو اللہ کو توحید کے ساتھ، مانو سلسلہ رسالت و نبوت کو. اسی کا ایک جز ہے وحی، اسی سے متعلق ہے ایمان بالکتب، اسی سے متعلق ہے ایمان بالملائکہ. نوٹ کیجئے اس کو، قرآن مجید جو اتنی اہمیت دیتا ہے ایمان بالملائکہ کو، اس کا اصل سبب یہاں سے سمجھیے کہ ایمان بالملائکہ کے بغیر ایمان بالرسالت کا تصور درست نہیں ہوتا. اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی پیغمبر. یہ سلسلہ رسالت کی دو کڑیوں کا بیان ہو رہا ہے. غرض و غایت کیا ہے سلسلہ رسالت اور نبوت کی؟ ہدایت خداوندی، پیغام ربانی خدا سے بندوں تک پہنچ جائے، بندوں پر حجت قائم ہو جائے. وہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا. حجت اولا عقل، سماع اور بصر، نیکی اور بدی کا شعور جو فطرت میں بدیت ہے، یہ ہے حجت اولا. اور جس سے یہ حجت مکمل ہو جاتی ہے وہ ہے سلسلہ وحی، ارسال رسل، بعثت انبیاء، انزال کتب. اب دیکھیے سورہ شورا، ابھی کراچی میں جو ہمارا سہروزہ درس ہوا اس میں سورہ شورا کا کہ اکثر حصہ ہم نے پڑھا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء ان اللہ علی انہ علی حکیم. بہت پیارا انداز ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے لیکن بشر انسان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا کلام براہ راست اس کے ساتھ ہو سکے. وہی کا سلسلہ ہے جو اس نے اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر، یہ ڈیوائن کمیونیکیشن جو ہے انسانوں کے ساتھ بذریعہ وہی اور نبوت و رسالت، اس کی دو کڑیاں ہیں. اللہ سے تلقی کی وہی فرشتے نے، فرشتہ نوری الاصل ہے، لطیف وجود، شر سے مطلقاً خالی، خیر محض. وہ اللہ سے اتنا قرب رکھتا ہے کہ وہ تلقی کرتا ہے ذات باری تعالی سے، وہ پیغام وہ پہنچاتا ہے انسانوں میں سے ایک چنا ہوا انسان، برگزیدہ انسان، سیرت و کردار کے اعتبار سے معراج انسانیت پر فائز انسان. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اس کا چناؤ استفاء، یہ اس کے اس علم کامل کی بنیاد پر. مخلوق ہونے کے اعتبار سے فرشتہ اور بشر ایک سطح ہے، لہذا انسان تلقی کر سکتا ہے اس ملک سے، فرشتے سے، اور اب انسان رسول بشر اس پیغام کو پہنچاتا ہے، نشر کرتا ہے اپنائے نو میں، قولن بھی اور عملن بھی، زبان سے بھی اس کلام کی تبلیغ کرتا ہے اور اپنے عمل میں اس کی ڈیمونسٹریشن، اس کا ایک عملی نمونہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں میں پیش کرتا ہے. اس طرح اس اتمام حجت کی تکمیل ہوتی ہے. یہ ہے حقیقت رسالت کے ضمن میں بہت اہم بحث جو یہاں آئی. اور یہ میں اب آپ کو بتا دوں، اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا، اسی معاملے میں ٹھوکریں کھائی ہیں ہمارے ہاں اقلیت زدہ لوگوں نے. عقل بری شے نہیں، لیکن اقلیت زدگی جو ہے، اقلیت پرستی جو ہے، وہ انسان کو بڑی بڑی حقیقتوں سے محجوب کر دیتی ہے. ہمارے پچھلے جو معتزلہ تھے ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے فرشتے کا انکار کیا، بئی مانا کہ فرشتے کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، کوئی صاحب تشخص وجود کے حامل نہیں ہے، کوئی پرسونیفائیڈ ایگزسٹنس ان کی نہیں ہے، قوائے طبیعہ کو کہہ دیا گیا ہے فرشتے. اور معتزلہ جدید میں سر سید مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں، لیکن بڑی بڑی ٹھوکریں کھا گئے. جس جدید علم کلام کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اس میں بڑی بڑی گمراہیاں ہیں. ان میں سے ایک گمراہی یہی ہے، فرشتے کا انکار، فرشتے کا کوئی نہیں، یعنی وجود صاحب تشخص وجود نہیں. یہ قواعد طبیعیہ، قواعد فطریہ ہیں جنہیں فرشتہ کہہ دیا گیا، استعارہ ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ فرشتے کا وجود نہیں تو وہی کیا ہے؟ وہاں تو کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل کے بارے میں فرما انہ نزلہ علی قلبک نزل به الروح الامین علی قلبک. وہ فرشتہ جبرائیل اور روح الامین اسے لے کر اترا ہے یا اس نے اتارا ہے اسے آپ کے تن پر؟ تو فرشتہ اگر نہیں تو وہی کہاں سے آئی؟ اب انہوں نے کہا وہی کا چشمہ تو قلب نبی کے گہرائیوں میں سے نکلتا ہے، جس طرح کہ چشمہ زمین میں سے پھوٹتا ہے. یہ ہے وہ غلطی سر سید کی. اور ایک بڑا پیارا شعر ہے ان کا، شعر ہونے کے اعتبار سے عمدہ ہے. ز جبریل امی قرآن با پیغام نمی خام ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارا. جو بانیین لفظ ہے، یہاں معشوق اللہ پر بھی جاتا ہے اور محبت پر بھی جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بات کہی تھی ڈاکٹر فضل الرحمان نے، جن کے خلاف ایجوکیشن ہوا تھا، یہ سن 68 یاد کیجئے، آج سے 10 سال پہلے، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، جنہیں یہاں سے پھر بیک بھی نہیں ہو دو گوش نکالا گیا. ان کی کتاب اور اسلام میں حقیقت وحی سے متعلق یہی بات تھی. اور میں نے اس وقت بھی لکھا تھا میثاق میں کہ یہ صرف اس کا جرم نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے جرم ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، لیکن یہ گمراہی تو آج ہمارے ہاں اس طرح رچی بسی ہوئی. اور اس کے اس دور میں جو اصل نقطۂ آغاز ہے وہ سر سید کا علم کلام. یہ چیز آپ کو پرویز کے ہاں بھی ملے گی، یہی چیز آپ کو علامہ مشرقی کے ہاں ملے گی. جتنے بھی یہ ریشنلسٹ اس دور میں ابھرے ہیں، در حقیقت ان کا فکر، ان فکر سر سید کی سے وہ خوش اچینی ہے چکی ہے. یہاں اس اہمیت کو سمجھیے، اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس. یہ سلسلہ رسالت دو کڑیوں پر مشتمل ہے. اور سمجھیے، قرآن مجید اپنے آپ کو حدیث بھی کہتا ہے. بعض حضرات کے لیے ہو سکتا ہے بڑی عجیب سی بات ہوگی، فبأي حدیث بعده یؤمنون. یہاں حدیث سے مراد کیا ہے؟ حدیث رسول نہیں، حدیث الہی قرآن. حدیث میں آپ کو معلوم ہے بحث ہوتی ہے روایت کی، راوی نے اس راوی سے سنا، اس راوی نے اس سے سنا، راویوں کی ملاقات ثابت ہے، راوی ثقہ ہیں، یہ ساری بحث. یہ بحث اس حدیث کی روایت میں بھی ہوئی ہے. اس حدیث کے دو راوی ہیں، سلسلہ روایت دو پر مشتمل. راوی اول حضرت جبرائیل، راوی دوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روات اب آ جائیں گے، اب یہ حدیث متبادل بنے گی کہ اب ہزاروں صحابہ اس کے راوی، لاکھوں تابعین اس کے راوی، کروڑوں تبع تابعین جو ہے وہ اس کے راوی، لیکن اولین روایت جو ہے وہ دو کڑیوں پر مشتمل جبرائیل رسول ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر. اور قرآن مجید دو مقامات پر ان دونوں راویوں کی ملاقات، دونوں کی ثقاحت اس کو بیان کرتا ہے. والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا، یہاں صاحبکم سے بات شروع ہوئی روایت کی نچلی کڑی سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. یہ دوسرے راوی کون ہیں؟ حضرت جبرائیل. شدید القوا، ان الفاظ کو ذرا ذہن میں رکھیے. اب آخری پارے میں آئیے، سورہ تکویر. انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بزنین. یہاں وہی دو کڑیاں ترتیب الٹی ہوئی. پہلے وہ رسول کریم حضرت جبرائیل، ذی قوة علمہ شدید القوا، ذی قوة، ذرا تقابل کیجئے دونوں مقامات کا، ایک دوسرے میں فٹ بیٹھ کے چلے جائیں گے. یہ ہے اہمیت اس کی. کیوں یہ بحث ہو رہی ہے؟ وحی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے جاننا پڑے گا کہ وحی کی دو کڑیاں، رسول ملک رسول بشر. لفظ استفاء کو ذرا آپ یہاں انڈر لائن کر لیجئے اپنے ذہن میں، یہ ہمارے اس سبق کے دوسرے حصے سے متعلق ہے. استفاء اجتباء، یہ دو الفاظ بڑے قریبی ہیں. دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کے معنی چن لینا. تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، انگریزی دان حضرات کو میں سمجھا سکتا ہوں. ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ. اب ذرا کوئی اگر کسی سے پوچھے کہ فرق کیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. چوائس میں چوز کرنے والے کے ذوق کو اور پسند کو اصل دخل ہے. سلیکشن میں کسی خاص مقصد کے لیے چناؤ، اس کی طرف زیادہ توجہ ہے. یہ باریک فرق ہے، یہی فرق ہے استفاء اور اجتباء. محمد مصطفیٰ بھی ہیں اور مجتبیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چوائس ہیں رب العالمین کے چنے ہوئے پسندیدہ. اور مقصد عظیمہ جو ہے رسالت کا، اس کے لیے موضوع ترین شخصیت. یہ لفظ اجتباء آگے آئے گا، اس لیے میں نے ذرا یہاں اس کی لغوی بحث جو ہے اس مرحلے پر کر لی. اب آگے چلو، اعتقادی اور ایمانی مباحث میں تیسری اہم بحث، ایمان بالآخرہ، معاد، جزا و سزا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. کیوں؟ ذرا سوچئے، یہ کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں سن رہا ہے؟ کوئی تھیسس نہیں لکھنا اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی ریسرچ پیپر پروڈیوس نہیں کرنا کہ اس کے لیے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہو. یہ سماعت اور یہ بصارت اور یہ علم الہی کس لیے؟ جزا و سزا کے لیے، فیصلے کے لیے. اس میں وہ دھمکی مضمر ہے جو آپ کبھی دیتے ہیں اپنے کسی بچے کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم میری نگاہ میں ہو. یہ میری نگاہ میں ہو، اس میں جو غضب اور غیظ پہنچیدہ ہے، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے. کیا مانے؟ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو کرو، کہیں کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی پرسش نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں. یہ ہے ان اللہ سمیع بصیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سارے معاملات. اور یہاں بھی ایک عجیب نقطہ ہے، ترجو فعل معروف اگر ہوتا تو بات تب بھی پوری تھی، سارے معاملات اس کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن فعل معروف میں نسبت ہوتی ہے فاعل کی طرف، فاعل کے ارادے پسند ناپسند کو کچھ دخل اس میں ہوتا ہے، فعل مجہول میں اس کی شخصیت زیر بحث نہیں آتی. وہ لوٹا دیے جائیں گے چاہیں یا نہ چاہیں، خواہی نہ خواہی، پسند ہو یا ناپسند ہو. الی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے فیصلے کے لیے. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین، یہ جزا و سزا کے انکار پر کون سی چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں اور اطاعت کیشوں کو برابر کر دیں گے نافرمانوں اور باغیوں کے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ ہے وہ جزا و سزا. ان آیات میں یہ مختصر ترین آئی بحث. کیوں؟ اس سورہ کا آغاز اگر کبھی آپ دیکھیں گے، اس کا پہلا رکوع کل کا کل اسی پر ہے. وہ پر جلال انداز ہے، پر ہیبت انداز. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. یہ تو اس کا آغاز ہے، اور اس کے بعد پھر پوری بحث جو ہے پہلے رکوع میں معاد پر، لہذا یہاں اس کو بہت مختصر. بہرحال اس پر پہلا حصہ ختم ہوا ہمارے سبق کا، جزو اول، جس میں خطاب تھا یا ایھا الناس سے، اے لوگو مانو ان کو، مانو خدا کو، اس کی توحید کو، مانو آخرت کو، جزائے اعمال کو، مانو رسالت کو، نبوت کو. اب گفتگو ہے ان سے کہ جنہوں نے مان لیا. دیکھیے منطقی بات ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جنہوں نے یہ بات ہی نہیں مانی ان سے کیا کہیں کہ نماز پڑھو؟ بیتو کی بات ہو جائے گی. جو یہی نہیں مان رہے ان سے کیا کہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ بالکل غیر منطقی بات ہوگی. ساری اگلی بات جو ہے عمل کی بات ان سے ہوگی جو اس کو تسلیم کر لیں. ایک ایک حرف قرآن مجید کا جو ہے وہ اس طریقے سے، اس پر اگر غور کیا جائے، وہاں تھا یا ایھا الناس، اب آیا یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا اللہ کو، اس کی توحید کو، اقرار کیا اس کی صفات کمال کا. اللہ کا ماننا وہی معتبر ہے جو ان اسماء و صفات کے ساتھ ہو جو قرآن مجید میں آئے یا جس کی خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی بس صفات ہی، جنہوں نے مان لیا وحی کو، نبوت کو، رسالت کو، کتابوں کو، جنہوں نے مان لیا آخرت کو، اب تم سے، اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، اب بات تم سے. مان لیا تو ماننے کے کچھ تقاضے. یہاں آ کر بات مکمل نہیں ہو گئی، یہ وہ مغالتا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. ایمان ہو گیا تو بس مکمل ہو گیا کام، یہاں سے تو آغاز ہو رہا ہے، ابتدائے عشق ہے. اب جو کچھ کرو گے، چنانچہ اب یہاں جو دو آیتیں ہیں ان میں نوٹ کیجئے کہ فعل امر جو ہے بتکرار آ رہا ہے، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر، چار فعل امر، لعلکم تفلحون،
اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. میں ذرا آخری ٹکڑے پر چاہوں گا کہ پہلے توجہ کو منتقل کیجیے. اگر تو صرف ایمان پر فلاح ہوتی تو یہ سارا کلام محمل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. خود سوچئے منطقی طور پر، اگر بغیر کوئی کام کیے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہو تو وہ کام کرنا کارِ عبث ہوگا. یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ یہ ہو جائے، اگر وہ تاکہ بغیر اس کے بھی ہو رہا ہو تو یہ ساری پہلی گفتگو بے معنی ہے، مومن بے محل. ہماری ساری عملی جو گراوٹ ہے، عملی اضمحلال کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رچا بسا دی گئی ہے کہ نجات وہ مجرد ایمان پر. اب کاہے کو کھکیڑ بول دیا تھا، بھاگ دوڑ کس لیے، حلال اور حرام کی قدغنیں کس لیے، صحیح و غلط کی تمیز کس لیے، جائز اور ناجائز کا فرق کاہے کو. انسان بھوکا رہے صرف اس لیے کہ حلال پر اکتفا کر رہا ہے، کیوں جبکہ نجات کا دار و مدار اس پر نہیں ہے. ہر کلمہ گو جو ہے وہ لازمًا نجات پا جائے. یہ چیز ہے کہ جس نے ایمان اور عمل کے تعلق کو بالکل کاٹ کر، ایک بات بالکل غلط سمجھی گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ الایمان و قول، وہ در حقیقت فقہی اور شرعی اور اس دنیا میں کسی کے مسلمان سمجھے جانے کی بحث ہے. دنیا میں کسی کے مسلمان سمجھے جانے کا تعلق صرف اس کے قول پر ہوگا، عمل کی بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں ہوگی. صد فیصد درست ہے، لیکن ایمان جو آخرت میں معتبر ہے وہ ایمان ہے اس قلبی یقین والا ایمان، اور وہ قلبی یقین والا ایمان ممکن نہیں ہے کہ عمل کی درستی پر منتج نہ ہو. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. حدیث متفق علیہ. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے؟ یقین ہو کہ خدا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر زنا کر لے گا. چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہو، 250 روپے کی تنخواہ پانے والا، کیا اس کا اختیار ہے؟ اگر کھڑا ہے تو آپ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نہیں ہے تو اچھے بھلے لوگ بھی گزر جائیں گے، لیکن اگر کھڑا ہو تو کوئی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں. یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کر لے گا، شراب پی لے گا. وہ یقین کسی سبب سے زائل ہوتا ہے تب انسان اس حرکت کا انتخاب کرتا ہے. یہ بات ہے، جوڑ ملائیے. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ الایمان قول وعمل، یہ ہے حقیقت ایمان کے اعتبار سے. اور امام ابو حنیفہ کا یہ فرمانا کہ الایمان قول، یہ ہے قانونی اور فقہی اور دنیا میں کسی کو مسلمان ماننے کے اعتبار سے. اس لیے کہ دنیا میں ایمان کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کرنا ہے. ایمان اندر کتنا کچھ ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ناپنے تولنے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، اس کے قول پر فیصلہ کرنا ہوگا. ایک قادیانی ہے، قادیانی ابن قادیانی ابن قادیانی، تین تین نسلیں تو ان کی بیت چکی ہیں. آج وہ کہتا ہے میں تائب ہوتا ہوں، میں غلام احمد کو بہروپیہ سمجھتا ہوں، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. آپ کو اس کے قول پر اعتبار کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ دل میں کچھ اور رکھے ہوئے. ایک شخص ہے، عین حالت جنگ میں کلمہ پڑھ لیتا ہے، تقریباً یقین ہے 99% کے شخص نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، اور ہو گیا تھا یہ حضرت اسامہ کے ساتھ معاملہ، حضرت اسامہ ابن زید قتل کر دیا آپ نے، حضور نے پوچھا اسامہ نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. حضور نے اس کی تردید نہیں کی. فرمایا تو یہ کہ اسامہ قیامت کے دن کیا کرو گے جب کلمہ استغاثہ کر لے کر آئے گا تمہارے خلاف کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی.